میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں یہاں پر پہلے تین اہم ترین واقعات بیان کروں گا مختصر مختصر، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی۔ آپ کہتے ہیں ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار تھی، یعنی دیوار کے اس طرف امیر المومنین تھے، اس طرف میں تھا، اور امیر المومنین کچھ یوں فرما رہے تھے یا کچھ یوں کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، واہ کیا خوب ہے، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت و دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ فرمایا، میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا، راوی کہتے ہیں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے امیر المومنین سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں خوف خدا سے لرستے اور تڑپتے تھے، اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو، آپ غم کے ماروں کی طرح روتے ہوئے بے اختیار ہو کر اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے رب پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، دنیا اے دنیا کیا فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکا دینا، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب و پریشانی جھیلنا آسان ہے، آہ صد آہ زادے راہ، یعنی جو سفر کرنا ہے، سفر کے لیے جو سامان چاہیے، یہ قبر حشر آگے کا جو سفر ہے اس کے تعلق سے فرما، آہ زادے راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ یہ تین واقعات میں نے جو آپ کو بیان کیے، ایک حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم، ایک امیر المومنین حضرت عثمان غنی اور ایک واقعہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ زبان پکڑ کے فرماتے تھے اس نے مجھے نا کو چنے چبائے۔ یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین، یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں جنتی صحابہ، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب ترین صحابہ کرام یہ چار صحابہ تھے، اور صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ترتیب کے ساتھ یہ خلافت پر آئے۔ الحمدللہ یہ عشر مبشرہ ہیں، ان کو نبی پاک کی زبان پاک سے جنت کی بشارت ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 وہ صحابہ کرام جن کے لیے یہ الگ سے ایک روایت ملتی ہے، ان میں یہ چار بھی ابتدا سے ہی چار شامل ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ شامل ہیں۔ مگر جب ہم ان کی اس کیفیت کو پڑھتے ہیں کہ انہیں تو مالک جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور عثمان غنی تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے آقا آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مولا علی کے بارے فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے فرماتے ان کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے نہ پہنچایا، آپ یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں۔ ہجرت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کر ہجرت پر روانہ ہوئے، اور آپ کے بستر مبارک پر مولا علی نے آرام فرمایا۔ یہ آپ صحابہ کرام علیہ و رضوان کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہمیں پتا ہے، ان کی شان و عظمت کا ہمیں پتا ہے، ان کے قطعی جنتی ہونا، کوئی شک و شبے کی گنجائش ان کے جنتی ہونے میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یوں تو ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، مگر خاص الخاص اگر بات کی جائے تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں اور ابتدائی چار جو خلفاء ہیں ان کے تعلق سے تو قطعی جنتی بالکل، اور ہماری جان مان آن بان شان عزت آبرو سب ان کے قدموں پہ قربان۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، سب کچھ تھا، مگر ان تمام تر ان کی خصوصیات، اہمیت، فضائل، یعنی ان سب کے الگ الگ فضائل ہیں۔ پھر صدیق اکبر، حضرت عمر کے الگ فضائل ہیں، عثمان غنی کے الگ فضائل ہیں، حضرت مولا علی کے الگ فضائل ہیں، خلفۂ راشدین کے الگ فضائل ہیں۔ یہ بدری صحابہ میں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شرکت انہوں نے نہیں کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی مدینہ منورہ میں یہ مصروف رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ میں آپ کو شمار کیا ہے۔ بدری صحابہ الگ ہیں، ان کے فضائل الگ ہیں، یہ چاروں بدری صحابہ میں بھی ہیں۔ بیعت رضوان کی جہاں خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہاں بھی یہ چاروں آپ کو ملیں گے۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سب مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کیفیت ہوتی تھی اتنا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، ذوالنورین، دو نور والے، آقا کی دونوں بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، فرمایا اگر تیسری ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہجرت کے بعد جب مہاجر اور انصار کے جب بھائی چارہ ہوا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ یعنی یہ میں آپ کو جو ان کے فضائل، ان کی خصوصیات، ان کی امپورٹنس، ان کی اہمیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرما جانے کے بعد ان کا دین اسلام اور امت کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشن، ان کی خدمات، ان کی جو کوششیں ہیں، پھر شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا جھگڑا تھا؟ دین اسلام کی خدمت، ان کی جو دشمنیاں تھیں کس کے لیے تھی؟ جائیداد کے لیے تھی، دولت کے لیے تھی، خاندان کے لیے تھی، کوئی نصب کے لیے تھی، نہیں، ان کی دشمنیاں جنہوں نے سے دشمنی کی، انہوں نے دین اسلام کے لیے دشمنی کی، یہ دین اسلام ان کے ذریعے پھیل رہا تھا، ان کے ذریعے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو یہ جو کچھ ان کا جو میں اب آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ کتنی امپورٹنس ہے، اور اب ان تمام تر ان کی اہمیت و خصوصیت اور امپورٹنس کو دیکھنے سننے سمجھنے کے بعد سوچیے اب ان کی کیفیت اور غور کریں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، تو اور امیر المومنین ہے، اللہ سے ڈر ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ خود کو ڈرا رہے ہیں، اپنا احتساب کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں پیارے سن بھائیو سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، مطلب غور کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں کیا مطلب ہم اگر اپنا کاروبار کا حساب کتاب نہ کریں تو کاروبار کہاں کھڑا ہے، لیکن کیا ہم اپنی زندگی کے کاروبار کا کوئی حساب کتاب کرتے ہیں؟ ہم اپنی سانسوں کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ آج میں نے اتنا وقت گزارا ہے، میں نے اس وقت میں کیا نیکی کمائی، کیا گناہ کی ہے، اور نیکی کمائی تو کیا اس میں اخلاص تھا؟ گناہ تو بڑی توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور گناہ تو ویسے ہی چھپایا جاتا ہے، گناہ ہے ہی چھپانے کی شے، چھپائی تو نیکی بھی جاتی ہے، مگر اگر ہم نے کوئی نیکی کر بھی لی، فار ایگزامپل کوئی صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، کوئی اور اللہ کی جناب میں کوئی نیک کام حاضر کیا کہ اللہ قبول فرمائے، مگر وہاں اگر رب کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر وہ کہاں سے اس کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ نیکی پر عمل پر ثواب ملتا ہی تب ہے جو وہ عمل کیا صرف اور صرف رب کے لیے جائے، اگر اللہ کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے تو ثواب نہیں ملتا۔ یہ تے پرنسپل ہے، یہ اصول ہے، اور آپ کے میرے کسی طرح سوچنے سے اصول نہیں بدلے گا، اصول یہی رہے گا کہ عمل تم نے کیا کس کے لیے تھا، اصول اسی کے لیے رہے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے، بڑی ایمان افروز اور بڑی سبق آموز اور بڑی عبرت والی حدیث ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تین شخصوں کو حاضر کیا جائے گا، ایک قاری، ایک شہید اور ایک سخی، اور تینوں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمائے گا، اور تینوں اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے، تو نے ہم پر نعمتیں دیں، اور تینوں سے پوچھا جائے گا بتا تم نے میری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو ایک کہے گا مولا میں نے تیری بارگاہ میں تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس میں علماء کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عالم بھی ہیں، علماء کو بھی اس میں لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ اپنی ان تمام باتوں کا اظہار کرے گا تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو قاری قرآن اس لیے پڑھتا رہا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے لوگ عالم کہیں، تو تجھے لوگوں نے عالم کہہ دیا، تجھے لوگوں نے قاری کہہ دیا، تو جو چاہتا تھا تجھے مل گیا، فرشتوں گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، اٹھا کے نہیں، فرشتوں گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ پھر شہید سے اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، شہید کہے گا اللہ کی نعمتوں کا اقرار کہے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں تیری راہ میں شہید ہو کر آیا ہوں، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ سے کوئی تھوڑی چھپتی ہے کوئی بات یار، ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، تیرے میرے سے کوئی چھپائے گا، تیرے میرے کو کوئی دھوکہ دے گا، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ علیم بذات صدور، وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، ہم تو چھوٹے بڑے عجیب و غریب منہ کر کے بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تیرا رب جانتا ہے جو تیرے دل میں ہے، تیرے دماغ میں، جو تیرے خیالات میں ہے۔ تو شہید نے کہا کہ مولا میں تیری راہ میں شہید ہو کر آیا ہوں، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، یہ بہت باریک لائن ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے شہید کہہ لیا گیا، جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، فرشتوں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرا شخص آئے گا جو سخی ہوگا، اللہ نے اس کو مال دیا، اس نے اللہ کی راہ میں، اللہ اس سے بھی اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، وہ سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا، نعمتوں کو جو تجھے اتنی نعمتیں دے کہا اللہ تیری راہ میں نے خرچ کیا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا کہ تو میرے لیے خرچ کرے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو تجھے سخی کہہ لیا گیا، جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں، پچھلے دنوں میرے امیر سنت نے مدی مذاکرے میں بھی اس روایت کو بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے تحت یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس سے یہ تین نہیں ہیں. ہر آدمی اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ میں نے عمل کیوں کیا اور اب کے عذر کیا کہوں گا. نہیں میری جناب یہ مراد نہیں. آج دنیا میں اب مجھے کوئی پوچھے کہ جناب تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو, تو میں اپنی صفائیاں پیش کروں گا, اپنے آپ کو اچھا نیک ستھرا پاکیزہ خوف خدا والا پرہیزگار متقی باعمل دین کا درد ہے مجھے, میں تو سب کچھ آپ کو کہنا شروع کر دوں گا تاکہ مجھ پر کوئی الزام تو نہ آئے, میرے بارے میں کوئی غلط بات تو نہ کہے, میں تو اپنی پوری کلیریفیکیشن دوں گا. مگر اور آپ کہیں گے نہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے, مگر میرا رب اصل جانتا ہے کہ عمران صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے, یہ ادھر کیوں آیا ہے, یہ ادھر کیوں بیان کر رہا ہے, یہ روایت کیوں بیان کر رہا ہے. اور میں اس روایت کو بیان کرتے وقت خود کو بھول بیٹھا ہوں یا خود کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان جہنم میں جھونکے جانے والے لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جائے گا. دنیا میں بندہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے پیارے اسلامی بھائیو, لیکن رب کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا. ہم کس لیے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کسی کو کہ جناب آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں, جناب مال محبت, مال کی تھوڑی محبت ہے, مال کی محبت نہیں تو بھیا بھی دکان پر فیکٹری پر کر کیا رہے ہو, پیسے کما کیوں رہے ہو, مال کی محبت کو جس کو ملتی ہو کہ سنگھ تھوڑی نکل آتے ہیں. اگر مال کی محبت نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے, رشوتیں کیوں دی جا رہی ہیں, دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے, مس کمینڈمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے, ملاوٹ کیوں کی جا رہی ہے, دکان فیکٹری پہ بیٹھ کر نمازیں کیوں قضا کی جا رہی ہیں, حق داروں کے حق کیوں مارے جا رہے ہیں. اگر مال کی محبت نہیں ہے, دنیا کی محبت نہیں تو یہ کام پھر کس کے لیے کیا جا رہا ہے, بیہائنڈ دا مائنڈ کیا ہے. اب خود کو ایسے ہی منانا نہیں, جناب ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں تو بھی مال کی محبت کیا ہوتی ہے, مال کی محبت کا فتنہ میں آپ کو بتا لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل لگا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مال کی زیادہ طلبی میں جو غافل لکھا, یعنی تم اللہ کی اطاعت سے غافل ہو گئے, عبادت سے غافل ہو گئے, نیکی سے غافل ہو گئے, اللہ کی بندگی سے غافل ہو گئے, حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو گئے. ہم اگر مال کماتے تو مال کے حقوق ہیں, مال کے اندر کئیوں کے حقوق ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرے مال میں حق کس کس کا ہے اور میرے مال میں کس کس کا حق شامل ہے اور میں نے میرے اس مال کو کمانے میں کتنے حقوق ضائع کیے ہیں. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو, میں آپ کو بڑی عبرت والی بات سنانے جا رہا ہوں, بڑی عبرت والی بات سنانے جا رہا ہوں, اپنا محاسبہ کرنا ہے نا. میں نے آپ کو شروع میں ان کی باتیں بیان کی ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. آپ میں تو جانتے کوئی نہیں ہے کہ آپ اور میں ایمان بھی سلامت لے کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اور ہماری بے فکری ہمارے سامنے ہے. اور جو جانتے تھے کہ جنتی ہیں, جنت کے مالک جنت نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں, ان کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا کہاں سے جنتی رہے گا, وہ رو رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہیں. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو درہ مارے فرما رہے کہ بتا تو نے آج کیا کیا. یہ ان کی کیفیت تھی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عالم تھا, احتساب کا یہ عالم تھا. اور دوسری طرف ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہمیں کبھی خیال آیا کہ میرے ذمے کتنی قضا نمازیں جو قرض ہے, ہمیں اپنے مال کا قرض ہونا یاد ہے, پیمنٹیں کس کس کو کرنی ہے یہ یاد ہیں, کس کی کتنی چیزیں دینی ہے وہ یاد ہیں, اگر یاد ہیں, باقی تو یہ بھی یاد نہیں ہے. ہمیں اپنا لینا یاد ہے, دینا یاد نہیں رہتا, مگر اگر یہ یاد بھی ہے تو یہی یاد ہے. مگر یہی بھول گئے کہ ہمارے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہمیں اپنی نمازیں پوری کرنی ہیں, جو نمازیں ہم نے قضا کی ہیں, ان قضا نمازوں کی ادائیگی کے بارے میں کبھی ہم نے اپنا حساب بنایا کہ میرا قضا نمازوں کی ادائیگی میری کتنی ہے؟ اور اگر میں یہ قضا نماز, یعنی ایک تو ادا کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اگر یہ قضا نمازیں لے کر میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا اور اللہ نے مجھ پر کرم نہ فرمایا تو میں اپنی قضا نمازوں کا حساب کیسے دوں گا؟ آج بھی کوئی ہم سے پوچھ لے, بتائے جناب آپ پر کتنی نمازیں قضا ہیں, ہمیں نہیں پتا, جبکہ ہوتی ہیں. میجورٹی نمازیوں پر, ہاں میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں, میجورٹی نمازی پر نمازیں قضا ہیں مگر ان کو نہیں پتا. اب بولو اگر کیسے پتا چلے, بالغ ہونے کی عمر سے حساب لگا لے, اسلامی تاریخ کے حساب سے حساب لگائے. اب بولے مجھے یہ نہیں پتا میں بالغ کب ہوا تھا, تو دوسرا سوال یہ کہ مجھے یہی نہیں پتا تھا بالغ ہوتے کیسے ہیں. یہ سارے ہمارے مسائل ہیں پیارے اسلامی بھائیو, پھر بھی ہم بے فکر ہیں. البتہ بالغ ہونے کی علامتیں اور سب کچھ مطلب یہ معلوم کرنا میرا کام اور آپ کا کام ہے, جب میں بالغ کب ہوا، ورنہ 15 سال کی عمر میں مرد بالغ ہو جاتا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے. تو بالغ ہونے کی عمر سے لے کر آج تک کی عمر کے تعلق سے دیکھ لے کہ کتنی نمازیں میری قضا ہوئی ہوں گی. مرد 12 سال سے، لیکن 15 سال تک وہ بالغ ہو جاتا ہے. نمازوں کی جو کیلکولیشن ہے، 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر میں مرد بالغ ہو جاتا ہے. لیکن اس دوران کو علامہ ظاہر نہ ہو بالغ ہونے کی، تو 15 سال ہوتے ہی اسلامی تاریخ کے حساب سے وہ بالغ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. اب بندہ کیلکولیشن کرے کہ میں آج 60 سال کا ہوں، 70 سال کا ہوں، 40 سال کا ہوں، روز کی 5 نمازیں اگر مجھ پر ہیں تو میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، یہ حساب کرے. اب ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اب اپنا جدول بنائے گا، اور رب کا قرض ہے ادا کرنا پڑے گا. معافی مانگنی ہے، یہ دو صورتیں آپ نے سنا ہوگا، معافی تلافی، یہ دو ورڈ چلتے ہیں نا، معافی تلافی. معافی اس گناہ کی جو میں نے نماز قضا کر کے کیا، تلافی اس کی جو میں اب ادا کروں گا. بھائی آپ کے میں اللہ نہ کرے پیسے رہے میرے پاس اور میں پیسے نہیں دے رہا تو میں بولوں حضور معاف کر دیجئے، تو آپ میری تاخیر تو معاف کر دیں گے، چاہے چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں لیٹ کرنا، لیکن آپ مجھے پیسے تھوڑی معاف کرو گے، بولے پیسے تو دو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، کہ مجھ پر میں صاحب نصاب کب بنا اور اس سے لے کر آج تک میرے ذمے کتنی زکوٰۃ آئی ہوئی ہوں گی اور ان میں سے میں نے کتنی ادا کر دی ہیں اور کتنی زکوٰۃ رہ گئی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کا ہمدرد بن کر آپ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ نہ کیا تو قیامت کے دن مر جائیں گے، پھنس جائیں گے. اگر یہاں مثال کے طور پر کوئی ادارہ جس جو نہ رشوت لے، نہ جہاں جھوٹ چلے، نہ جہاں کوئی دھوکہ چلے، نہ کوئی سورس چلے، اور آپ کو پتہ ہو یہاں کچھ نہیں چل سکتا، اور وہ آپ کو نوٹس دے دے کہ ود ان 1 منتھ آپ کی تمام تر چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے ادارے کے لوگ آ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کو نیند آئے گی؟ اور وہ آپ کے تمام کاروبار، تمام تر کھاتے، تمام تر ٹرن اوور، تمام تر ٹرانزیکشن کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور تمام رولس ریگولیشن اپلیکیبل ہوں گے. کہیں بھی اگر کوئی پرابلم ہوا تو آپ کو پنش کی جا سکتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ سیز کیا جا سکتا ہے، آپ کو کاروبار سیز کیا جا سکتا ہے، ایون کہ آپ کو کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے، آپ کو جیل ہو سکتی ہے، آپ کو سزا ہو سکتی ہے، اور آپ کا تمام اکاؤنٹ سیز کر کے کاروبار بند کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو یہ یقین ہو، یہ فرضی بات ہے، ایسا ہمارے عموماً ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہم چلو 0.1% چانس لے لیتے ہیں کہ ایسا یقین ہو کہ واقعی ایسا ہی ہوگا اور آنے والوں کو کوئی سورس، کوئی رشوت کچھ بھی کام نہیں دے گی، اور وہ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کریں گے اور میرا سارا معاملہ کھول کر رکھ دیں گے. آپ صحیح بتاؤ پیارے اسلامی بھائی، آپ کو نیند آئے گی؟ آپ کو چین آئے گا؟ آپ کو سکون ملے گا؟ بلکہ شاید ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں گے ہم، کئیوں کو تو اللہ نہ کرے ہارٹ فیل ہو جائے گا، یار یہ بے عزتی کون برداشت کرے گا؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر آج کاروبار کا اس طرح کا کوئی جائزہ لے لے، اب ایسی کوئی بات اگر کوئی مفتی کہہ دے آپ کو کہ میں آ رہا ہوں آپ کے کاروبار کا، آپ کے تمام تر معاملہ کا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا حرام کیا، کیا حلال کیا دیکھنا ہے، اول تو آپ اس کے لیے اس کو اجازت، قانون کو تو آپ نہیں روک سکتے نا، مفتی کو تو آپ کی مرضی ہے، منع کر دے بھائی تم کو نہ، تو ہمارے کاروبار کا جائزہ لینے والے. اب مفتی کو اجازت دے دیں کہ آپ آ کر میرے سارے شب و روز کا جائزہ لے لیں، پھر آپ بتائیں کہ میرا کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے، کتنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے کا مجھ پر جو حکم تھا اس پر میں نے کتنی نافرمانی کی اور میرے پہ کتنے ڈیوز ہیں، مفتی آپ کو نکال کے دے گا. اب یہ سارا دنیا کا نظام تھا جو اگر ہم کر لیتے تو کر لیتے، ہو جاتا تو ہو جاتا، اور ہوتا تو کیا ہوتا. مگر پیارے اسلامی بھائیوں، روز جزا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. یہ آیت کریمہ، سورہ زلزال کی آیت کریمہ کا حصہ ہماری زندگیوں کو درست کرنے کے لیے کافی ہے. ذرہ سمجھتے، ذرہ جس نے ذرہ بھر، ذرہ کیا، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ رات کے اندھیرے میں لائٹ ماریں، گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، ٹارچ ہوتی ہے، کسی بھی ایسے ماحول میں ماریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس لائٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ذرات ہوں گے، آپ کو ڈاٹس نظر آئیں گے، نظر آتے ہوں گے آپ کو، وہ ڈاٹس، وہ ذرے ہیں. وہ کیا ہیں؟ جس نے ذرہ بھر بھلائی کی دیکھے گا، جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ دیکھے گا۔ خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو جو واقعات سنا شروع کیا، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے واقعات ہیں۔ یہ انہوں نے کیا ہے جو جنتی ہیں، جن کا ذکر کر کے ہم خود کو جنت کیا مستحق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ جنتی ہیں، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عالم ہے، ان کی خود احتسابی کا کہ اللہ سے ڈرتے تھے، یہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے، بنیادی بات ہی ہے، یہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی گرفت سے ڈرتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے تھے۔ یہ ان میں سے کئی ایسے ہمارے صحابہ کرام جو صحابہ گزرے ہیں، جن کے اقوار اس طرح کے، کاش کے میں پتا ہوتا، کاش کے میں دمبا ہوتا، کاش میرا وجود ہی نہ ہوتا، کاش میں نسین منسین ہو گئی ہوتی، میں ہوتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت دیکھتے فکر معاش بد بلا، ہولے ماد جہاں گزار، یعنی فکر معاش اس کے لیے جو حلال کمانا چاہتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، فکر معاش بد بلا اسی کی ہے۔ یہ کیسے یار ان حالات کے اندر بندہ حلال کمائے کیسے؟ مگر اللہ جس کے لیے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ رب ہے جو بکری کے گوبر خون کے درمیان سے تمہیں پاکیزہ دودھ دیتا ہے، یہ وہ رب ہے جو بکری کے گوبر خون کے درمیان سے تمہیں پاکیزہ دودھ دیتا ہے، جس سے تم اپنے لیے فائدہ حاصل کرتے ہو، یہ وہ رب ہے۔ وہ رب تمہارے لیے چاہے تو ایسے پرفتن دور میں تمہیں حلال روزی کیوں نہیں دے گا؟ کوئی چاہنے والا ہو تو صحیح، کوئی لینے والا ہو تو صحیح، کوئی بھروسہ تو کرے اس طرح جیسا رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے تم اپنے رب پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تمہیں وہ اس پرندے کی طرح رزق دے گا کہ جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے مگر اپنے گھونسلے میں بھوکا جاتا نہیں ہے۔ مگر ہماری کیفیت چینج ہے۔ بنیادی بات ہے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کا ڈر۔ بندے کو جب رب کا ڈر ہونا تو وہ کام نہیں کرتا جو جنرلی طور پر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا میں، کیا آپ، ہم، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، ہم سب اپنے اپنے اعمال اور اپنی چیزوں کو جانتے پہچانتے ہیں یار۔ ہم فجر میں کہاں ہوتے ہیں، ظہر میں کہاں ہوتے ہیں، نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں، زکوٰۃ میں، ہم دنیا کو زکوٰۃ بانٹتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ ہم نے کتنی نہیں بانٹی، ہمیں پتہ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی زکوٰۃ نہیں دی۔ کتنے ایسے کاروباری، اور کاروباری بھی نہیں، میں تو غریب امیر سب کو لیتا ہوں اس میں، وراثت کے مال غریب سے غریب اور امیر سے امیر آدمی کے بھی مالوں میں شامل ہو جاتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں 100% پہ بات نہیں کرتا، ایک عام آدمی ہے، جنرل ہے، کامن مین ہے، مطلب ایک مڈل کلاس آدمی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو وراثت بانٹنے نہیں آتی۔ بھائی بہنوں کی وراثت ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتی ہے، وراثت کا مال دبا لیتے ہیں، بہنوں کی وراثت کا مال دبا لیتے ہیں، بیواؤں کی وراثت کا مال دبا لیتے ہیں، ارے پلاٹ اور پراپرٹیاں دبا لیتے ہیں یار، بیواؤں کا مال دبا لیتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا تھا، اس کے ہاتھ کا درد نہیں جا رہا تھا، اب اس وہ بڑا امیر آدمی تھا، کس کس سے علاج نہیں کرایا، فائنلی گیا کسی بابا کے پاس، ہوتا جن کی سمجھ میں نہیں آتا ان کو بھی آخر کا بابا کے پاس آنا ہی پڑتا ہے، آخر آیا بابا کے پاس، بابا ہے ماشاء اللہ اچھا روحانی علاج کرتے تھے نا، اور اللہ کا ذکر وغیرہ کر کر دم کرتے تھے، کوئی ایسا روحانی علاج دیتے تھے۔ بابا نے کوشش کی، کوشش کے باوجود بھی دنوں گزر گئے، اس آدمی کا ہاتھ کا درد نہ جاوے۔ بابا کو حیرت، مطلب میں نے پوری کوشش کی مگر اس کا درد کیوں نہیں جا رہا۔ تو ایک دن بابا نے ہمت کر کے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہ، تو بڑے آدمی کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا، وہ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میری عقل کی وجہ سے ملا ہے، اس کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا بڑے آدمی کو، کیونکہ اس کے چاروں طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھائے کون۔ بابا نے ہمت کر کے سمجھایا کہ میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی آپ سے ایسا عمل ہوا ہے، ذرا ماضی کی طرف جا کے گا، اوف کہنا تھا کہ وہ تو پٹا، آپ سے علاج نہیں ہوتا، آپ سے فرق نہیں پڑتا، تو مجھ پر کیوں باندھ رہے ہو، اپنی بات کرو۔ وہ بر بر کرتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا چلا گیا، جیسا وہ ہوتا ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سیٹ جا رہا تھا، سیٹ کی نظر بابا پہ پڑی، فوراً گیا سلام وغیرہ، کہا بابا پہچانتے ہیں آپ؟ کہا بھجن کون ہیں آپ؟ کہا میں وہی ہوں جو آپ نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے واقعہ یاد، ہاں 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 بھجن کیسے ہیں آپ؟ اب بابا تو بابا یہ وہ تو نہیں بولے گا میرے کو جھاڑ کر گیا تھا، تو اس نے کہا بابا اللہ کا شکر ہے, آپ دیکھیں میرا ہاتھ صحیح ہو گیا. ارے چلو اللہ کا شکر ہے. اب بابا کیا کچھ بولے گا, بیچارہ بابا بولنے جیسا تھا ہی نہیں. اس نے کہا بابا پوچھیں گے نہیں کیوں, کہا باپ ہی بتا دو, اس دن تو کہا تھا تو سمجھ میں آ گئی تھی, اب آپ ہی بتا دو. کہ اس دن تو میں آپ کو دو باتیں سنا کر چلا گیا, معاف کر دیجئے. مگر گھر جا کر میں غور کرتا رہا کہ یار سوچنے میں کیا حرج ہے, ماضی کی یادیں, ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھا جائے کہ شاید کچھ نکل آئے. تو کہا میں سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے مجھے ایک بات یاد آئی, میری جو کوٹھی تھی بنگلہ تھا وہ نیکسٹ کارنر تھا, میرے ساتھ ایک کارنر کا پلاٹ تھا, بڑا وی آئی پی پلاٹ تھا. میری خواہش تھی کہ یہ کارنر کا پلاٹ اگر مجھے مل جائے تو میں اپنی کوٹھی کو ایکسٹینڈ کر لوں, بڑھا دوں, بڑا زبردست محل ٹائپ کا ہو جائے گا, مزہ آ جائے گا. اب میری یہ خواہش تھی, میں نے کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ پلاٹ کسی بیوہ عورت کا ہے. میں نے رابطہ کیا کہ اسے خرید لوں, تو اس نے کہا کہ نہیں وہ ان کے والد انتقال کر گئے ہیں تو بچے یتیم ہیں, بڑے ہوں گے تو ان کے پلاٹ کام آئے گا. تو میں سوچتا رہا لیکن میرے وہ بس اب پیسہ بھی تھا, تعلقات بھی تھے, سورس بھی تھی, کوئی پرابلم تو تھا نہیں. میں نے اس کے پلاٹ کے پیپر بنا لیے, فیک پیپر بن جاتے ہیں, سارا کچھ کر کرا کر میں نے اپنی تیاری کر لی اور اس پر میں نے اپنا گھر کا کام شروع کروا دیا اور میں سامنے تھٹ گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ دیکھتا کوئی بیوہ عورت آتی, مزدوروں کو کچھ بولتی, ٹھیکے دار کو کچھ بولتی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کچھ کرتی اور چلی جاتی, میرے سامنے آنے کی ہمت ہی نہ تھی, میرا گھر پورا بن گیا. اب بابا جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ ایک مجھ سے کوئی کام ہوا ہے, تو میں اس عورت کی تلاش میں رہا کہ وہ بیوہ عورت کدھر ہے. پتا چلا وہ کسی اور شہر میں چلی گئی ہے, تو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو میں نے پا لیا, اس سے رابطہ ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ مائی میں وہی آدمی ہوں, تو مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا تو نے ہی میرے بچوں کا مال چھینا ہے, تو نے میرے بچوں کا حق چھینا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا مائی مجھے ایک بات بتا, تو جو پلاٹ پر آتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ کہا میں آ کر کہتی تھی یا اللہ جس سے میرے بچوں کا حق کھایا ہے نا تو اس کے ہاتھ کو کہیں کا مت چھوڑنا. بولا مائی تیری بدعا مجھے لگ گئی ہے اور میرا ہاتھ کسی صورت کام نہیں کر رہا, میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں اور تیرے اس پلاٹ کی پوری قیمت جو کچھ تو بول میں دینے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے اس کو دیا, جو کچھ مجھ سے بن پڑتا تھا میں نے اس عورت کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اس کو میں نے راضی کر لیا. اور میں نے کہا مائی دعا کر دے میرے لیے. تو اس نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اس نے میرا حق مجھے دے دیا, تو اس کی تکلیف دور کر دے. تو وہ کہتا ہے سیٹھ کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد چلا گیا. بندے کو رب سے ڈرنا چاہیے, ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بندہ جب بہت اوپر کی طرف دیکھتا ہے نا پیارے سمجھ, تو نیچے کئی چوٹیاں پاؤں تلے روندی جا رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نیچے دیکھ کر چلنے کی عادت ہماری بنتی نہیں ہے کہ ہم نیچے دیکھیں, اپنی حیثیت کو دیکھیں, اپنی اوقات کو دیکھیں, اپنے ماضی کو دیکھیں اور اپنے مرنے کو سوچیں, اپنے مردے پر سوچیں, اپنے مردار پر سوچیں, قبر میں جسم کے مٹی ہو جانے پر سوچیں اور اس بات پر سوچیں کہ اگر میں مروں گا تو میرے ساتھ تین چیزیں آئیں گی, ایک رشتے دار, ایک مال اور ایک اعمال. دو واپس چلے جائیں گے, رشتے دار اور مال, تیسرا ہوگا عمل جو میرے ساتھ میری قبر میں آئے گا. اس وقت کیا کروں؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل لقا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ہمیں ہمارے پاس پیارے اسلامی بھائیوں, میں ہوں اور آپ ہیں, ہم سب کے پاس اللہ کی قسم سدھرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے, اس رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس سدھرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم سدھر جائیں, ہم صحیح ہو جائیں, ہم نیک ہو جائیں, سنتوں کے پیکر ہو جائیں, نمازی ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں, روزگار کمائیں, کاروبار کریں. میرے عثمان غنی نے بھی کاروبار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا حرام تو دور کی بات ہے, شبے کا مال بھی نہیں تھا ان کے مال میں, بلکہ ان کے مال کا تو ذرہ مل جائے تو ہمارے گناہ دھل جائیں. سب سے زیادہ مالدار ثابت ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے زیادہ مالدار تھے. اور ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جو جنت میں جائیں گے وہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے. کیونکہ وہ مال کا حساب دے رہے ہوں گے. حالانکہ یہ عبد الرحمن بن عوف, حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشر مبشرہ میں شامل ہیں, جنتی صحابی ہیں, قطعی جنتی. اور ان کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے پیارے آقا کی حدیث بیان کی ہے کہ اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے. مال کی چار صورتیں پیارے اسلامی بھائی یاد رکھیے گا, مال کی چار صورتیں. یعنی آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں, میں بھی ایک طرح سے کاروباری آدمی ہوں, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. چار صورتیں یاد رکھیں. نمبر ایک, یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے کیمیا سعادت میں یہ بات نقل کی ہے, بڑی سبق آموز عبرت والی بات ہے, ہم سب کو غور کرتا ہی رہنا چاہیے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. جو آنکھ بند کرے گا تو آنکھ تو اس پر بھی کھل جائے گی جب واقعی آنکھ بند ہوگی, اس سے پہلے کہ وہ آنکھ بند ہو اپنی آنکھ کھول لینی چاہیے, کہ اس وقت جو دکھے گا نا وہ لائن آف نو ریٹرن پر ہوں گے, پھر کچھ ہم کر نہیں سکیں گے, سب کچھ ہو گیا ہوگا جو ہونا تھا. چار صورتیں یاد رکھیں. نمبر ایک, مال حرام سے کمایا, حرام میں خرچ کیا. چار لوگ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے, چار قسم کے. ایک وہ ہوگا جس نے مال حرام سے کمایا, حرام میں خرچ کیا, اس کی آمدنی کا ذریعہ ہی حرام, سود ہے, نرا سود ہے, کوئی اس میں ہے ہی نہیں مسئلہ. اور بھی ایسی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نری حرام 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 میں قطعی ہوتی ہیں. پہلی صورت, حرام سے کمایا اور حرام ہی میں خرچ کیا, اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو, کوئی حساب نہیں اس کا. دوسرا شخص آئے گا, حلال کمایا, پورا حلال کمایا, حرام میں خرچ کیا, فرمایا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. تیسرا آئے گا, حرام کمایا اور حلال میں خرچ کیا. پہلے حلال کما کر حرام میں خرچ کیا, اب حرام کما کر حلال میں خرچ کیا, کمایا حرام سے سارے حرام کا, کیونکہ حرام مال کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا. اللہ پاک کے پاک مال قبول فرماتا ہے. تم رب کی راہ میں دینا چاہتے ہو تو پاک دو, ناپاک کیوں دیتے ہو؟ اس کو پتا ہے کہ تمہارے مال میں کتنا پاک ہے کتنا ناپاک ہے. تو تیسرا, حرام کمایا اور حلال میں خرچ کیا, اللہ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. اب چوتھا آدمی آئے گا, حلال کمایا اور حلال ہی میں خرچ کیا, اب فرمایا جائے گا اس کو روکو, اب اس کا حساب ہوگا. یہ بات یاد رکھیے, اب اس کا حساب ہوگا کہ اس حلال کمانے حلال خرچ کرنے میں اس نے مال آل مخلوق اور تمام کے عبادات اور ہر چیز میں کتنے حق ادا کیے اور کتنے حق کھائے. اب معاملات کا ذکر ہوگا, دیگر عبادات کا ذکر ہوگا, پھر یہ پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کی رحمت ہے. وہ رب شرک کے نیچے جتنے گناہ ہیں جس گناہ کو چاہے بخش دے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن یہ باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں, وہ معاف کر دے, اس کی مرضی ہے, اس کی مرضی ہے, وہ جسے چاہے معاف کر دے, بے نیاز ہے. جو ایمان ضائع کر کے گیا وہ نہیں بخشا جائے گا, یہ طے ہے. جو ذرہ بھر بھی ایمان لے کر گیا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور جائے گا. مگر آپ غور تو کرو پیارے اسلامی بھائیو, اگر لمحہ بھر بھی جہنم میں جھونک دیا گیا تو کیا بنے گا؟ ہم تو ماچس کی سگریٹ جلتی سگریٹ برداشت ہوتی نہیں آپ کے مجھ سے, ہم تو چولہا جلاتے, اب تو کہ الیکٹرانک چولہا ہے, ورنہ ماچس جلا کر چولہا جلاتے وقت بھی موت آتی تھی ہم کو, بھائی جل جائیں گے, آنکھ میں ذرہ چلا جائے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, سردی ہم سے صحیح نہیں جاتی. ایسا آدمی جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا لمحے بھر کے لیے بھی؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا اور اس نے جہنم کے عذاب کی تخفیف کی, اس کو ہلکا جانا, وہ کافر ہو جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے, مذاق مسخری میں بہت لوگ بکواس کرتے ہیں, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, ہم جہنم میں ہوں گے تو ہم یوں ہوں گے تو آگ سے سگریٹ جلائیں گے. ارے خدا کے بندے اللہ سے ڈر, تو کیا جانے جہنم کیا ہے؟ سورہ قاریہ پڑھی, حاویہ کا پڑھا, جہنم کا پڑھا؟ جہنم تو وہ ہے کہ جہنم کا ذکر جبریل امین کرے تو جبریل امین بھی روئے, مصطفیٰ کریم بھی روئے. یہ معصوم ہیں, ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جو فرشتے اور نبی جہنم کی یادوں میں جہنم کا تذکرہ سن کر روئیں, آپ کی میری تو اوقات کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور اپنی عقائد, معاملہ سمجھ لیے, عقائد اور نظریات, عبادات, معاملات اور اخلاقیات, یہ چار مین چیپٹر ہیں شریعت کے. ان چاروں پر آپ کو مجھے غور کرنا ہے کہ میرے عقائد و نظریات میں کمزوری نہ ہو، میری عبادات میں کمی و کمزوری نہ ہو، اب معاملات میاں بیوی، ماں باپ، بچے، کاروبار، تجارت، ہے نا، یہ معاملات، پھر اخلاقیات، عادات، اتوار، یہ چار چیزیں الگ ہیں. دین ان چاروں پر کھل کر بات کرتا ہے، صرف عقائد و نظریات ہی کی بات نہیں ہے، وہ تو بنیاد ہے، ایمان تو بنیاد ہے، ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اب عبادات کی طرف آئیں اور اپنے عقائد و نظریات کا مزید مطالعہ کریں. ہم سے کوئی پوچھ لے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ، ہم زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے. اچھا تم اپنے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں بتاؤ، ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. فرشتوں کے بارے میں بتاؤ، جنت کے بارے میں بتاؤ، جہنم کے بارے میں بتاؤ، قیامت کے بارے میں بتاؤ، محشر کے بارے میں بتاؤ، قبر میں اٹھنے کے تعلق سے بتاؤ، ہم زیادہ بات نہیں کر سکیں گے، ہمیں جواب نہیں بنے گا، ہمیں آتا ہی نہیں ہے. تو عقائد و نظریات کا مطالعہ بھی ضروری، بنیادی ہے، بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد عبادات کا بیان ہے، نماز، وضو، غسل، طہارت، پاکیزگی، پھر نکاح، تجارت، طلاق، دیگر معاملات، ان سب کے الگ الگ حصے، ٹوٹل 20 حصے ہیں بہار شریعت کے. اتنا یہ اسلام و دین کا فقہ انسائیکلوپیڈیا ہے جس میں شرعی مسائل ہے، جائز ناجائز، حرام و حلال وہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن اور حدیث اور فقہا کے اقوال سے بنائی گئی ہے یہ کتاب، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. تو آپ سوچیں گے اخلاقیات اور معاملات کا انسان کی زندگی میں کتنا بڑا حصہ ہے، اور اس کے مسائل کتنے ہیں، اس کے جزیات کتنے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہماری لا علمی کتنی ہے. تو اب فائنلی کیا ہم نتیجہ نکالتے ہیں، جو آج ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کر رہے تھے، خود احتسابی پہ بات کر رہے تھے، فائنلی اگر ہم اپنا حساب کتاب دیکھیں تو عقائد و نظریات کی کمی، معلومات کی کمی، عبادات کی معلومات کی کمی، معاملات کی معلومات کی کمی، اخلاقیات کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے. وہ تو جب غصہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا اخلاق کیا ہے. نرمی سے بات کرنے والے کو بھی اگر دھکا مارو تو پھر اس کے اندر سے گالی نکلتی ہے، یہ اس کا اخلاق ہے. جو دھکا پڑ کے نکلے نا، یعنی ٹوٹا اور جو نکلا، یہ اس کے اندر تھا. میں آپ مجھے مجھ سے محبت سے ملو، میں آپ سے محبت سے ملو، یہ کون سے اخلاقیات کا امتحان ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی کے اخلاق اس وقت تک گواہ مت بننا جب تک اس کو غصے کی حالت پہ نہ دیکھ لو. پھر یہ جانتا نہیں ہے میرے کو، میں شریف کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بدماش. مہربانی حضور، آج آپ نے اپنا تعارف کرا دیا، انٹروڈکشن کرا دیا، ہم تو آپ کو فور ایور اچھا سمجھتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیں. بات چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا میری پہنچ کہاں تک ہے. کہاں تک ہے بھیا؟ تم جس سے بات کرو اس کی پہنچ تو خدا تک ہے، کیا کر لو گے تم؟ اللہ نے اپنے ولیوں کو عام لوگوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، تم کس سے الجھ رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، بس تم ہو کیا، اوقات کیا ہے؟ غصے میں آپ ایسے باہر ہو جاتا ہو، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہو، وہ اپنے آپ پر اتراتا ہے، دو پیسے کی لالچ اسے حرام کام پر ابھار دیتی ہو، وہ اپنے آپ کو قابو ہی نہ کر سکتا ہو، وہ اپنے آپ پر اتراتا ہے. یہ تو ہے ہی نہیں، اوقات ہی کوئی نہیں ہمارے یار، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پیٹ پہ گڑبڑ ہو تو ساری اسمارٹنس نکل جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے جو ہمیں اللہ نے بڑے بڑے امتحانوں سے بچایا ہوا ہے. ایک شخص 20 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. کتنے سال؟ 20 سال کنٹینیو نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں جو کم نہیں ہو رہی، اللہ کی نعمتیں جو کم نہیں ہو رہی. کلیوں بھی جو ادب کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. اچھا، اس کی نافرمانی کم نہیں ہو رہی، اللہ کی نعمتیں بھی کم نہیں ہو رہی. فرشتے اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں، مولا یہ تیری نافرمانی و نافرمانی کر رہا ہے، تو اس سے اپنی نعمت نہیں روکتا. اللہ فرماتا ہے اسی لیے تو نافرمانی کر رہا ہے کہ میں اس کو تکلیف میں نہیں دے رہا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی گردن کی اس رگ کا فنکشن بند فرما دیتا ہے، ایک فنکشن بند ہو جاتا ہے رگ کا. جیسے ہی اس کا فنکشن بند ہوتا ہے نا، فوراً اس کے منہ سے آواز، یا ربی، اے میرے رب، غیب سے آواز آتی ہے، لبیک یا بدی، تو آج تک کہاں تھا، تو آج تک کہاں تھا. ہمیں جب تکلیف آتی ہے نا تو پھر جو رب کی یاد آتی ہے، پھر جو توبہ اور استغفار یاد آتی ہے، پھر کیے نہ کیے سارے جرم یاد آ رہے ہوتے ہیں، سارے جرم یاد آ رہے ہوتے کہ یار اس وجہ سے تو نہیں آ گیا, اس وجہ سے تو نہیں آ گیا. اور جب سب کچھ بلے بلے, ابے چل مچھر, تو کیا سمجھتا خود کو, تجھے میں نے کھڑا کیا, تجھے میں نے اٹھایا, میں نے تجھے جاب دی, میں نے تجھے یہ کیا, یہ میں نے بنا, یہ میں نے بنا, یہ بیوہ کا گھر میں نے چلے چلایا. ارے خدا کا خوف کرو یار, قدرت کے غضب کا ایک تھپڑ پڑے گا نا, اٹھنے کا نام نہیں لیں گے ہم لوگ. یار آپ پیسے والے, مجھے آپ 2 کروڑ روپے دو, اور کہو یار عمران کے ملتان کے روڈ پہ 2 کروڑ روپے بانٹ دو, اور میں دنیا کو بانٹوں اور میں بولوں کہ میں سیٹھ, میں سخی, یہ سمجھ میں آئے گا آپ کی؟ بھائی مال آپ کا تھا, بانٹ دے رہا ہوں. ارے تجھے تیرے رب نے مال دیا تھا یار, اور اتنا کچھ رب نے دیا, اور رب کے دیے اور رب کی توفیق سے خرچ کر رہے ہیں, اس پر بھی اگر ہمیں تکبر آ جائے تو پھر ہم سے بڑی اب یہ نحوست نہیں تو پھر کیا ہے. یہ ہے سارا احتسابی بیان, جو آپ اور میں سوچیں, غور کریں اور ان فکروں میں کھو جائیں. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں آخر میں. حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی جو ہم نے کیا ہے نا آخرت کے تعلق سے کیا, اوور آل اللہ کی رحمت سے, کسی حد تک اللہ اس میں جو فضولیات و غلط ہوئی اللہ معاف فرمائے, ٹھیک ہے, مگر ہم نے کوشش کی کہ آخرت کے تعلق سے ہم اپنا جائزہ لیں, احتساب کریں, سوچیں, غور کریں, سوچنے کا موقع تو ملے. نزا میں کیا ہوگا, میرا قبر میں کیا ہوگا, میرا محشر میں کیا ہوگا, میرا حساب کتاب میں کیا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سے مکاشفہ ہوا نا, پوچھ گچھ ہوئی اور مر گیا, وہ ہلاک ہو گیا. وہ دعا کرو اللہ بے حساب بخش دے, اللہ آپ کی میری بے حساب بخشش کر دے, ہم سے پوچھا نہ جائے, ہم سے پوچھا گیا ہم مر جائیں گے. ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا مجھے میرے نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا پڑھو. میں نے پڑھنا شروع کیا, ایک اسٹیج پر آ کے میں رک گیا, مجھ سے پڑھا نہ گیا, حتیٰ کہ شرم کے مارے میرے بدن کی چربی پگھل کے پاؤں میں آ گئی کہ ایسا کیا عمل تھا جو تو پڑھ نہ سکا. کہا ایک دن ایک لڑکے کو گندی نظر سے دیکھا تھا, ابے رب کے حضور کیسے پڑھو, بس وہ نہ پڑھ سکا. ہماری آنکھوں کے گناہ, ہمارے کانوں کے گناہ, ہمارے ہاتھوں کے گناہ کیسے بیان کیسے کریں گے بارگاہ الہی میں. حضرت لکھتے وہاں نئی بات بنانے کی مجال, وہاں نئی بات بنانے, ارے بات مت بناؤ سیدھی بات کرو, یہ محاورہ ہے. حضرت لکھتے وہاں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہاں نئی بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار کیا ہونا ہے. ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ, سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. تو ہمیں اس فکر میں جینا ہے کہ یار میرا بنے گا کیا, مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے, مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے. اور وہ قادر ہے, میرا رب قادر ہے. کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. وہ چاہے تو بے حساب بخش دے کہ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو, بس حساب کتاب میں, وہ مرضی ہے اس کی, وہ قادر مطلق ہے. اور ہم اس سے یہی دعا کرتے ہیں, مولا ہم سے حساب مت لینا, اور ہمارا ایمان سلامت رہے, اور ایمان سلامت لے کے جائیں, اپنا حساب کرتے رہیں, احتساب کرتے رہیں. یہاں کوئی پوچھنے کے لیے کسی کو نہیں آتا, تو نے غیبت کتنی کی, تو نے چگلی کتنی کی. یہاں ٹیکس کا پوچھیں گے, زکوٰۃ کا کوئی نہیں پوچھتا. بھائی ٹیکس دیا یا نہیں دیا, یہ پوچھنے کے لیے 10 شعبے ہیں, لیکن آپ نے زکوٰۃ پوری دی یا نہیں دی, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے, مگر آپ ہیں. اور وہ قیامت کا دین ہے کہ زکوٰۃ کتنی دی کتنی نہیں دی. ٹیکس چوری کرنے والے تو نکل جائیں گے, اور نکل ہی رہے ہیں, جو بھی ہے سب آپ کو پتہ ہے. لیکن زکوٰۃ نہ دینے والا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کون بچائے گا کون. تو اللہ آپ کے میرے حال پر رحم فرمائے, ہم سنجیدہ ہو جائیں, سیریس کہ زندگی آپ کے 50, 40, 45, 60 سال آپ کے بھی ہو گئے, بھی 50+ ہوں, 53 اب ہونے والے ہیں اسلامی تاریخ کے حساب سے. اگر عشق رسول کہتا ہے کہ 63 سے زیادہ نہیں جیوں گا, اگر عشق رسول کہتا ہے کہ میرے آقا نے 63 سال سے زیادہ دنیا کو قبول نہیں فرمایا, میرے آقا 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے, میرے آقا نے دنیا کو 63 سال کے لیے قبول فرمایا, مجھے اللہ بس محبوب کا یہ جو محبوب کی ادا ہو گئی, اللہ مجھے بھی اس پر عمل کیا, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تمنا ہے. محبوب نے 63 سال سے زیادہ دنیا قبول نہیں فرمائی. اگر 63 بھی ہم تمنا کرتے ہیں کہ چلو ہے کہ چلو 63 سال, تو اب میرے 10 سال رہ گئے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 10-11 سال رہ گئے, تو اب مجھے کیا بولتا ہے یار کہ میں کیا کروں, آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, کاش بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. اپنی ہم سب عمروں کو جائزہ لے لیں, اب آپ کے میرے دن رہے کتنے, سانس کی گنتی تو کل پوری ہو جائے, لمحہ بھی نہیں ہے پوری ہو جائے. سچی توبہ کے اللہ توفیق دے, اس کے لیے کوئی آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ندامت توبہ ہے. اگر ہمیں بیٹھے بیٹھے ندامت ہو گئی, افسوس ہو گیا, اور اللہ جانتا ہے کس کو افسوس ہوا, اور اللہ جانتا ہے کس کو افسوس ہوا, کس نے میرے خوف سے اور حیا سے, شرم سے اور ڈر کے مارے آنسو نکالے, اللہ جانتا ہے کون دل سے رویا, کون آنکھوں سے رویا, کس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کو اپنے رب کے ساتھ میں ندامت کا اظہار کر رہی, اللہ جانتا ہے اور اس کی بارگاہ میں وہ سب جانتا ہے, کس کی ندامت, کس کا افسوس اللہ کو پسند آ جائے. اللہ مقتدر مدنی کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, اس کے مقدمے میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, ایک شخص سے گناہ ہو گیا, ایک شخص سے گناہ ہو گیا, اس کو اتنی ندامت ہوئی, اتنا افسوس ہوا کہ وہ یوں بھاگتا تھا, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے اللہ کی نافرمانی میں گناہ ہو گیا. اس کا یہ انداز ندامت و توبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسے صدیقین میں شمار فرما دیا. صدیقین اولیاء کرام کا سب سے بڑا درجہ ہے, یعنی انسان کو توبہ ایسی نیکی ہے پیارے اسلامی بھائیو, توبہ ایک ایسی نیکی ہے جو کئی عبادات بندے کو وہ درجہ نہیں دی جاتی جو توبہ دی جاتی ہے. جی ہاں, میں نے اللہ کی نافرمانی کی, اسی نے مجھے توبہ کی توفیق دی. ایک تو معافی بھی دیتا ہے, توبہ کی توفیق دیتا ہے, یعنی میں نے رب کو ناراض کیا, مگر میرا رب تو رحیم ہے نا, کریم ہے, میں نے رب کو ناراض کیا, اسی نے مجھے توبہ کی توفیق دی, چل بندے معافی مانگ لے. توبہ کی توفیق دیتا ہے, قبول بھی کرتا ہے اور درجے بھی بڑھاتا ہے, اور اگر سچی توبہ بندہ لے آئے تو سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے, یہ بھی رب کے کریم ہی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے, مدنی چینل ہے, گناہوں بھرے چینل سے خود کو بچائیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, بد نگاہی سے بچیں, گانے باجوں سے بچیں, فلم میں ڈراموں سے بچیں, غیبت و چگلی سے بچیں, حرام روزی سے بچیں, عبادت وقت پر کریں, پوری کریں, معاملات کو دیکھیں, بیوی بچے ماں باپ دوست احباب پڑوسی رشتہ دار ان کے حقوق ادا کرنے ہیں, مال ملاوٹ سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, بہت ساری چیزیں جن سے ہمیں بچ کر جینا ہے. یوں سمجھے کہ ہم دنیا میں ہیں نا پیارے سمجھے, ایمان و تقوی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے, چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں گناہوں کی دعوت کی, ان جھاڑیوں سے خود کو بچا کر چلنا ہے. جو بے فکر ہو کر چلے گا جھاڑیوں میں الجھ جائے گا, اور اس کی کہیں ایمان کی چادر سوراخ والی نہ ہو جائے. ہمیں اپنے ایمان کی تقوی کی چادر کو ان جھاڑیوں سے بچا کر نکلنا ہے, اور انشاءاللہ نکل جائیں گے. اللہ آپ کو مجھے ایمان پر میٹھے مدینے میں, آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرمائے, جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے, اور جنت الفردوس میں بلا حساب داخل ہو کر آقا کا پڑوس مل جائے, پھر آقا کو دیکھتے رہیں گے, آقا کی باتیں سنتے رہیں گے, آقا کو یاد کرتے رہیں گے, اور پھر جنت کی اعلیٰ نعمت پائیں گے انشاءاللہ. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اپنے رب کا دیدار, جنتی کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا, تو انشاءاللہ جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے. اس کے لیے دنیا میں ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی, اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں,